الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں اور بھائیوں ابھی میں نے سورۃ فرقان کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں جن میں دو اہم مضامین زیر بحث آئے ہیں ایک تو مکی زندگی کے اکبر الکبائر یعنی کبیرہ بڑے گناہوں کو کہتے ہیں بڑے گناہ کو کہتے ہیں اس کی جمع کبائر ہے اکبر القبائر بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے گناہ اور مکی زندگی میں وہ تین تھے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارنا اور کسی انسان کو ناحق قتل کرنا اور تیسرے زنا کرنا بدکاری کرنا مدنی زندگی میں ایک چوتھا گناہ جو ان سب سے اہم قرار دیا گیا گناہ ہونے کے اعتبار سے اور اوائڈ کرنے کے اعتبار سے وہ سود تھا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں آ کر حرام ہوا ہے لیکن اس کے لیے دنیاوی اعتبار سے سخت ترین وعید بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال اور سود کو حرام کر دیا ہے بس اور اس بات کے نازل ہو جانے کے بعد اس حکم کے آ جانے کے بعد بھی اگر تم سودی لین دین سے باز نہیں آتے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے ایسا اس لیے ہے کہ کسی انسان کا ناحق قتل یہ بھی زمین پر فساد ہے اللہ تعالیٰ کی بغاوت اس کے ساتھ شرک کرنا یہ بھی ایک کامن سینس کہتا ہے کہ ہمارا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے خلاف بغاوت کرنا یہ ایک بہت بڑا آفینس ہے آئلی زندگی کے اعتبار سے گھریلو زندگی کے اعتبار سے گھر کو گندگی کا ڈھیر بنانے والا عمل جو ہے وہ زنا ہے بدکاری ہے خاص طور پر کسی شادی شدہ شخص کا وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کے اعتبار سے یہ سب سے گندا کام ہے لیکن سود جو بظاہر اچھا نظر آتا ہے جب بھی سود کی بات ہوتی ہے خاص طور پر بینکاری کے سود کی تو اچھے اچھے دیندار لوگ جو ہیں وہ ترقی پسند وہ بڑا اس پر احتجاج کرتے ہیں کہ جی پھر کوئی متبادل میں تو ہونا چاہیے نا وہ متبادل کیا ڈھونڈتے ہیں کہ کام تو یہی کچھ ہو لیکن کوئی سسٹم جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو جائے حالانکہ بینکاری کا نظام اس زمین پر جتنا بڑا فساد ہے واقعتاً اور کوئی فساد نہیں ہے بینکاری کا نظام ہے کیا پہلے اس کو سمجھیے غریبوں سے پیسے لے کر امیروں کو دینا تاکہ وہ اور امیر ہو جائیں. لیکن اگر کوئی غریب جس کے پیسے بینک میں پڑے ہیں وہ بینک سے قرضہ لینے کے لیے چلا جائے تو بینک جو ہے اس کے سامنے 100 حجتیں پیش کرتا ہے, بہت سی ڈاکومنٹیشن کراتا ہے اور اس کے بعد پھر انکار بھی کر دیتا ہے. پیسہ غریب کا, پیسہ ملازم آدمی کا, یعنی آپ دیکھیے گا ہمارے ملک میں یہ بینکاری کا نظام جو ہے دن بدن ٹائٹ سے ٹائٹ ہو رہا ہے اور کسی ادارے کو اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہ کوئی بھی پیمنٹ بائی کیش کرے تاکہ بینک انوالو ہو جائے اور اپنے کسی بھی امپلائی کو وہ کیش پیمنٹ کرے, وہ بائی چیک پیمنٹ کرے اور وہ تو اس کی تنخواہ بینک میں جائے, اس کو وقت ملے گا تو وہاں سے نکالے گا اور کارڈ دے دیے کہ کٹھے نکلوانے کی ضرورت نہیں ہے, بس ضرورت کے مطابق تھوڑے تھوڑے نکالتے رہو, باقی سارے پیسے وہیں پڑے رہیں. اور اس پر کون پلے؟ امیر آدمی پلے. ایک مل کا مالک وہ 2 ملے اور لگا لے, 4 ملوں کا مالک 10 ملے اور لگا لے, اپنے پیسے سے نہیں, ان کے پیسے سے, ملازموں کے پیسے سے اور غربا کے پیسے سے. یہ ہے بینکاری کا نظام. اور جتنے بھی لوگ آلٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں کہ جی پہلے اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہونا چاہیے, اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو سسٹم ہے کہ غریب کے پیسے پر امیر پلے, یہ تو جاری رہے لیکن کوئی نیا نام لے آؤ, کچھ ادھر سے یوں کر کے پکڑ لو, ادھر سے یوں کر کے پکڑ لو, لیکن نظام یہی رہے. اور قرآن مجید میں اس پر جو وعید آئی ہے, اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو فاذروا بحرب من اللہ و رسولہ, تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جا. یہاں پر اس مقام پر سورہ فرقان میں مکی زندگی کے جو 3 اکبر القبائر ہیں ان کا ذکر ہے, اور اس کے بعد فرمایا کہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, جو کوئی بھی ایسی حرکت کرے گا, يَلْقَ أَثَامًا, وہ جا کر اس کے گناہ میں پڑے گا, یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ, اور قیامت کے دن اس کا عذاب ملٹیپلائی کیا جائے گا, دگنا کیا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی لیکن وہ سزا جو ہے وہ سزا نہیں ہے جسے ہم سزا سمجھتے ہیں. اس میں سب سے بڑی جو سزا ہے وہ انسان کی بے سکونی کی ہے, بے چینی کی ہے. جس چیز کا نام ذہنی سکون ہے, جس چیز کو اطمینان کہتے ہیں, وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے میں ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے. اور یاد, جب بھی لفظ یاد آئے تو 2 باتوں کو ضرور ذہن میں رکھا کیجیے, ایک یاد کرنا اور ایک یاد رکھنا. مطلوب یاد رکھنا ہے اور یاد کرنا اس کا ایک ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ یاد رہتا ہے. ایک شخص جو ہے وہ تسبیح بھی کر رہا ہو اللہ اکبر کی, اللہ اکبر کی, اللہ کے قدیر ہونے کی, اللہ کے علیم ہونے کی, اللہ کے حکیم ہونے کی, لیکن اسے یہ بات یاد نہیں آ رہی تسبیح کرتے ہوئے بھی, تو اس کا ثواب تو یقیناً ملے گا تسبیح کرنے کا, لیکن سکون جو ہے اس کو اسی صورت میں ملے گا جب اسے ہر وقت یہ یاد ہو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے. جو کچھ بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے, زمین پر یا آسمان پر, سمندر کے نیچے یا فضاؤں سے اوپر, وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے, کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے, سب کچھ اس کے علم میں ہے. لہذا جو کچھ میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے, یہ بظاہر وہ کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے, اصل میں یہ اللہ تعالیٰ ہی میرے ساتھ کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرا رب ہے, میرا دشمن نہیں ہے. وہ بھی دشمن ہو سکتا ہے, وہ بھی دشمن ہو سکتا ہے, وہ بھی دشمن ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ میرا دوست ہے, اللہ تعالیٰ میرا رب ہے, اللہ تعالیٰ میرا محسن ہے. اسی نے مجھے زندگی دی ہے, اسی نے مجھے ہاتھ دیے ہیں, اسی نے مجھے پاؤں دیے ہیں, اسی نے مجھے دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں,
اسی نے میرے مجھے بولنے کو زبان دی ہے، اسی نے مجھے سننے کو کان دیے ہیں، وہ بھلا میرا دشمن کیسے ہو گیا؟ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگا اس کی طرف سے، جو شاید بعد میں جا کے ظاہر ہوگا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ میں نے کئی مرتبہ کیا ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگیوں کا پورا نقشہ دکھا کر، ان کی پوری کہانی تفصیل سے سنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واضح کیا تھا کہ آج جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، آپ کو پاگل کہا جا رہا ہے، آپ کو قید کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ میں ہی کر رہا ہوں، اور یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تم دیکھنا پھر کیسے میں تمہیں کہاں سے کہاں لے کے جاؤں گا، اور وہ مشن جو میں نے تمہارے حوالے کیا ہے یہ مشن جو ہے وہ پورا ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن طائف کا دن ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر مارے گئے آپ کو کہ آپ غش کھا کر گرے، آپ کا اتنا خون بہ گیا کہ آپ کے پاؤں جو ہے وہ جوتوں کے اندر ہی جم گئے۔ وہاں یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایف آئی آر درج کرائی ہے صرف شکوہ کرتے ہوئے کہ اے اللہ تو عادل و قادر ہے مگر تیرے جہاں میں یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنے وسائل کی کمی، قوت کی کمزوری اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ یقین ہے نا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے زیر سایہ ہو رہا ہے، اس کے علم میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، لہذا ساتھ ہی کہہ دیا اِلَّمْ يَكُنَ لَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي، لیکن اگر تم اس سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ہوتی ہے تو پھر پریشانی نہیں انسان کے پاس کبھی آ سکتی، خواہ اس کی ہڈیاں توڑ دی جائیں، خواہ اس کی کھال ادھیڑ دی جائے، خواہ اسے جلا دیا جائے یا زبانی تشدد کیا جائے، دل انسان کا مطمئن رہتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ جو کہی گئی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، سمجھ لو، جان لو کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہے۔ تو دنیا میں جب انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اسی دنیا کے ساتھ متعلق سمجھتا ہے، دنیا میں کیا ہے؟ ہوا ہے، پانی ہے، پہاڑ ہیں، خاک ہے اور انسان ہے، پھر یہ سب انسان کو پریشان کرنے والے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ پتھر یہ مجھے لگ کے میرے میں سے خون نکالے گا، یہ ہوا مجھے اڑا کے لے جائے گی، یہ پانی مجھے ڈبو دے گا اور زمین پھٹے گی اور میں اس کے اندر دھنس جاؤں گا۔ ہر چیز سے ڈرتا ہے انسان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس سے کائنات کی ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح انسان انسانوں سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، یہ میرے ساتھ یہ نہ کر دے، وہ ایسا نہ کر دے، یوں نہ ہو جائے، ادھر نہ ہو جائے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دل میں بسا ہوا ہے تو پھر میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بگاڑ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جو اردو کا محاورہ ہے، میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تو غیر اللہ کو پکارنا ہو، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا ہو یا بدکاری میں ملوث ہونا ہو، ایک سزا تو انسان کو بہرحال ملتی ہے، اور بھی ملتی ہیں لیکن ایک سزا بہرحال ملتی ہے، وہ کیا ہے کہ اسے ذہنی سکون نہیں ملتا۔ چونکہ غیر اللہ کو پکارتا ہے تو ذہنی سکون کا، انسانوں کو قتل کر کے انسان کو ذہنی سکون نہیں ملتا، اور بدکاری کے بعد تو گھر میں سکون کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا. ایک بڑی کیش سزا ملتی ہے جو شادی شدہ شخص بدکاری میں ملوث ہوتا ہے آؤٹ آف ویڈ لاک, تو کیش سزا جو ملتی ہے اس کو کہ اس کی بیوی کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی عزت اس میں سے نکال لیتا ہے. اب اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑتی ہے, اس کو نہیں پتا کیا ہے, وہ ادھر کے معاملے میں لڑ رہی ہوگی, ادھر کے معاملے میں لڑ رہی ہوگی, لیکن اصل میں جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں سے اپنے شوہر کی عزت جو ہے وہ اس کے شوہر کی عزت نکال لی ہوتی ہے, اور یہ انسان کے لیے پھر بے سکونی کا باعث بنتا ہے اس دنیا کی زندگی میں. باقی رہ گیا اخروی عذاب. اخروی عذاب جو ہے وہ تو پھر آخرت میں جا کے ہوگا. اس میں ایکسیپشن موجود ہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے کہ یضاف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا. آخرت میں اس کا عذاب قیامت کے دن دنیا کا دگنا کر دیا جائے گا, ملٹیپلائی کر دیا جائے گا, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا توہین کے ساتھ, ذلت کے ساتھ. اس کے بعد ایکسیپشن ہے, الا من تابا, سوائے ان کے جو توبہ کر لیں. الا من تابا, سوائے ان کے جو توبہ کر لیں. یہ توبہ کیا ہے؟ زمین پر نو انسانی پر, اس زمین کے اوپر نو انسانی پر اللہ تعالیٰ کی جو بڑی بڑی رحمتیں ہیں, مہربانیاں ہیں, ان میں سے ایک جو ہے وہ توبہ ہے. توبہ کے لفظی معنی لوٹ آنے کے ہیں, واپس آ جانے کے ہیں, لیکن اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے. وہ جو مشہور حدیث ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے, اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے, پھر یہ اس کے والدین ہیں جو اس کے یہودی عیسائی اور نصرانی بناتے ہیں. اب جب کوئی شخص کفر سے واپس آتا ہے اپنے اسی دین پر جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا, دین فطرت پر, تو وہ گویا اس کا واپس آنا ہے اپنے اصلی دین پر. اسی طرح کوئی مسلمان جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو کسی سٹیج پر وہ محسوس کرتا ہے کہ ہو, ایم سوری, ایم رانگ, مجھے واپس اپنے رب کی طرف بڑھنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کی توبہ ہے. دونوں لوٹ آنا ہی ہے نا. ایک شخص اسلام میں ہے, اسلام سے دور ہو گیا, اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا, اور پھر کسی سٹیج پر وہ واپس آتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں, اللہ تعالیٰ کی بندگی میں, تو یہ اس کا لوٹ آنا ہے. تو توبہ کے لفظی معنی ہے لوٹ آنا. لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان جب کسی راستے پر چل نکلتا ہے تو پھر وہ راستہ اس کے لیے آسان سے آسان تر اور آسان سے آسان تر اور آسان سے آسان تر ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے نیکی کا راستہ, کہ جب کوئی شخص نیکی کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تب اس کے لیے دوسرا قدم بھی نیکی کے راستے پر آسان تر ہوتا ہے, تیسرا اور آسان ہوتا ہے, چوتھا اور آسان ہوتا ہے. تو خواہ انسان نیکی کی طرف بڑھے, خواہ برائی کی طرف بڑھے, تو جس راستے کو بھی اختیار کرتا ہے اس کے لیے وہ راستہ آسان سے آسان تر ہوتا چلا جاتا ہے. اب اس کو واپس آنے کے لیے بہرحال ایک ہمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے کوئی خاص جذبہ جو ہے وہ اس کے لیے چاہیے. اس میں سے وہ ایک جذبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ندامت ہے. اور یہی توبہ کی اصل روح ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. انسان جب شرمندہ ہوتا ہے, اسے ندامت ہوتی ہے, تو وہ پسینے پسینے ہو جاتا ہے. اس کو علامہ اقبال نے شعر میں ڈھانپا ہے, ڈھالا ہے شعر کے اندر, کہ اللہ تعالیٰ کو وہ میرے قطرے جو تھے ندامت کے وہ اتنے پسند آئے تو اللہ تعالیٰ نے موتیوں کی طرح ان کو چن لیا. اور واقعتاً ایسا ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہیں اندازہ ہے کہ کوئی شخص اگر کہیں صحرا میں سفر کر رہا ہو ایک سواری پر اپنے اونٹ پر, ظاہر ان کی عام سواری جو تھی اونٹی تھی, اور کہیں وہ کسی جھاڑی کے نیچے آرام کرنے کے لیے اترے سواری سے اور پاس ہی اپنی سواری کو بٹھا دے کہ بس تھوڑا سا سانس لے کر ریلیکس ہو کر پھر چلوں گا آگے, جب تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلے تو اس کی سواری وہاں موجود نہ ہو, وہ صحرا کے اندر کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے سواری کو ڈھونڈنے کے لیے لیکن اسے سواری نہ ملے, اور پھر تھک ہار کر وہ واپس اسی جھاڑی کے نیچے آ کر بیٹھے پریشان اور اس کی آنکھ لگ جائے. تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلے تو دیکھے کہ سواری تو اس کے پاس موجود ہے, پھر تمہیں اندازہ ہے کہ کتنی خوشی ہوگی اس کو. صحابہ نے کہا نام یا رسول اللہ, واقعی اس شخص کو تو بہت خوشی ہوگی. آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ اس کی فرما برداری اور اطاعت کو چھوڑ کر اس کی نافرمانی میں چلا جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ لوٹ کے واپس آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور, تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے, وہ اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ واپس میرے پاس آ گیا ہے. بہت سے الفاظ قرآن مجید میں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور بندے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں, ان میں سے ایک جو ہے وہ توبہ ہے. تابہ یتوب توبن اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو الہ کے ساتھ آتا ہے, توبو اللہ توبت النسوحا, اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو, ایک سچی خالص توبہ. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا تعارف تواب کرایا ہے, اللہ تعالیٰ کے ایک ناموں میں سے کیا ہے التواب, اس کے معنی بھی توبہ کرنے والے ہیں, توبہ کرنے والا ہے, لیکن کیونکہ یہ لفظ انسانوں کے لیے اردو محاورے میں استعمال کرتے ہیں تو لہذا اردو ترجمے میں قدردان ترجمہ کیا جاتا ہے, انگریزی میں اپریشیٹو ترجمہ کیا جاتا ہے, تو یہ اصل میں شکریہ ہی کے لیے ایک ماڈرن لفظ ہے آج کل, اپریشیٹ کرنا, آئی اپریشیٹ, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی بہت شکریہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپریشیٹو ہے, وہ تواب ہے. کیا ہوتا ہے, ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے منہ پھیر کر چلا گیا, اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ پھیر لیا, بہت دور چلا گیا بہت دور چلا گیا, پھر کبھی اسے ندامت ہوتی ہے, شرمندگی ہوتی ہے, کہیں جھٹکا لگتا ہے تو کہتا ہو میں تو غلط آ گیا, اب وہ واپس آتا ہے اللہ کی طرف, تو یہ کیا ہے, یہ بندے کی توبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی رحمت جو ہے اسے پھیر لی تھی, اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی عنایات اسے پھیر لی تھی, اب اللہ تعالیٰ بھی واپس اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اپنی عنایت اپنی مغفرت اور اپنی رحمت کے ساتھ, تو یہ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی توبہ ہے. توبہ کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ شاید کسی وظیفے یا تسبیح کا نام ہے کہ ہزار دفعہ توبہ کی جائے, استغفار کی جائے تو وہ توبہ ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ توبہ کوئی مذاق نہیں ہے, بس توبہ کرے انسان تو پھر پنجابی میں کہیں بندے پکڑا تو توبہ کرنی چاہیے, یہ بھی ہمارے دین کا تصور نہیں ہے. توبہ کی کچھ شرائط ہیں جو قرآن مجید نے کوئی 9-10 مرتبہ دہرائی ہیں, وہ کیا ہے کہ توبہ کی پہلی شرط جو ہے وہ ندامت ہے, یہ ہے ایکچوئل توبہ, کہ انسان دل میں یہ محسوس کرے تو ہو ایم سوری, شرمندہ ہو, اسے اپنے کیے پر افسوس ہو, ندامت ہو. اس کے بعد اگر وہ کفر میں ہے تو اعلانیہ طور پر ایمان میں آئے, کلمہ پڑھے, اور اگر وہ پہلے سے مسلمان ہے تو اس کا جو ایمان زائل ہوا ہے اس ایمان کو دوبارہ اثر نو اپنے دل میں تازہ کرے, اس اثر نو جانے کہ تو یا اللہ تو ہی میرا رب ہے, اے اللہ تو دیکھ رہا ہے مجھے, مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا تازہ کرنا ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ بالفعل انسان برائی کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آئے، یعنی توبہ کرتے ہوئے انسان کے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ چلو آج توبہ کرتا ہوں تو کل نئے سرے سے میں اس برائی کا ارتکاب کروں گا. یہ توبہ نہیں. بہت سے لوگ، اللہ کرے کہ میرا یہ اندازہ غلط ہو، وہ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں کہ جی گناہ مکھوا کے آتے ہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن معلوم ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے وہ اس ارادے سے جا رہے ہیں کہ پچھلے بخشواتا ہوں اور اب نئے سرے سے شروع کروں گا. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کیا ہے؟ کہ انسان نادم ہو اور فیصلہ کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور بالفعل کوئی اپرچونٹی اس کے سامنے برائی کی آئے تو کم سے کم اس کے لیے ایک دفعہ ضرور رکے، نیکی کے راستے پر چلے، اس کے بعد خواب پھر پھسل جائے، پھر توبہ کرے اسی خلوص کے ساتھ، اسی ارادے کے ساتھ، پھر پھسل جائے، پھر توبہ کرے، پھر پھسل جائے، پھر توبہ کرے، پھر پھسل جائے. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول بھی ہے اور اپریشیٹ بھی کی جاتی ہے. سمجھ لیجئے کہ ایسا کیوں ہے. ہم انسان ہیں، نہ فرشتے ہیں اور نہ ہی انسانوں میں سے کوئی نبی ہیں، لہذا یہ ازیوم کرنا، میں جان بوجھ کر لفظ ازیوم استعمال کر رہا ہوں، فرض کر لینا کہ ہم کبھی پرفیکٹ بھی ہو جائیں گے، یہ مفروضہ ہمیں اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے. میں فرشتہ نہیں، میں نبی نہیں، لہذا خامیاں، کوتاہیاں، کمیاں، کمزوریاں، برائیاں، یہ سب کچھ میرے اندر رہے گا. مطلوب کیا ہے؟ بندگی کا ایٹیچیوڈ مطلوب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے رہوں، اس کا ہر حکم ماننے کی کوشش کروں کیونکہ وہ میرا مالک ہے، لیکن پھر بھی غلطی ہو جائے تو اسی کے سامنے پیش ہو جاؤں معافی مانگتے ہوئے. سوری. اور اس کو آپ قیاس کریں، ہمارا کوئی امپلائی ہو، دو بلکہ مثال دیتا ہوں کہ آپ کے دو امپلائی ہوں، ایک بڑا ٹھیک کام کرنے والا اور بڑا دیانتدار بھی ہو، کریڈیبل بھی ہو، اور دوسرا ایک عام قسم کا ملازم ہو کہ جو کام بھی اتنا اچھا نہیں کرتا، آپ کے نقصان بھی کرتا ہے اور کچھ ہیرا پھیری بھی کر لیتا ہے، لیکن جب آپ اس کی جواب طلبی کرتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے، سوری سر، آپ کے معاشی حالات تنگ ہو جائیں اور آپ کو چھانٹی کرنی پڑے، ایک ملازم نکالنا پڑے، آپ اپنے آپ سے ذرا پوچھئے کہ آپ کس کو نکالیں گے. جتنا بھی کریڈیبل ہو لیکن بدتمیز بھی ہو ساتھ، اور یہ عام طور پر بیماری ہوتی ہے. آپ دفاتر کے اندر جائیں نا، کوئی ایک اہلکار جو ہے وہ رشوت لینے والا، وہ بڑا خوش اخلاق ہوتا ہے، یعنی جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی خوش اخلاق ہوتا ہے اور باقی جو کولیگز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی خوش اخلاق ہوتا ہے، اور اپنی دو نمبری کو کور کر رہا ہوتا ہے. اور جو کریڈیبل ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے، موسٹلی شیطان اس کو ذرا پھونک دے کے رکھتا ہے، اس کے اندر پھونک بھر کے رکھتا ہے، تو کسی کو لے کے کھانا، لہذا وہ کلائنٹس کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا ہے، سائلوں کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا ہے، اور افسروں کے ساتھ بھی اور کولیگ کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا ہے. تو آپ کے دو ملازم ہوں، ایک کریڈیبل بھی ہو، کمپیٹنٹ بھی ہو، لیکن ساتھ روڈ اور بدتمیز بھی ہو، اور دوسرا اتنا اچھا کام بھی نہ کرتا ہو، اور کوئی کریڈیبل بھی نہ ہو پورا پورا. آپ کو ایک ملازم نکالنا پڑے تو موسٹ پرابلی آپ اس کریڈیبل اور کمپیٹنٹ ملازم کو نکالیں گے، اس لیے کہ کسی امپلائر کو بھی روڈ اور بدتمیز ملازم پسند نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ بادشاہ ہے، میں اور میرا ملازم ہم ایک ہی کیٹیگری کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوں، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، لیکن آقا و غلام میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارا اور اس کا میچ ہی کوئی نہیں، ہم میں سے کوئی اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ روڈلی پیش آئے گا تو پھر تو وہ بہت بڑا آفینس ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ غفور الرحیم بھی بہت ہے۔ کوئی ذرا اس کی طرف رخ کر کے تو دیکھے۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ ہمارا 100% کریڈیبل ہونا، 100% نیک ہونا، بے عیب ہونا، گناہ سے پاک ہونا، یہ میرا مفروضہ تو ہو سکتا ہے، اس میں کبھی حقیقت نہیں ہو سکتا۔ لیکن شیطان جو ہے وہ مجھے غلط فہمی میں ڈالتا رہے گا کہ تم بہت نیک آدمی، تم بہت ٹھیک ہو، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ پھر دل میں ڈالے گا کہ یہ دنیا تمہاری وجہ سے ہی چل رہی ہے، دنیا تو ساری جو ہے وہ بہت کرپٹ ہے اور تم ہی صرف صاف ستھرے آدمی ہو، اور شاید دنیا تیری وجہ سے قائم ہے۔ یہ سب شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ذرا گریبانوں میں جھانکیں دیانتداری کے ساتھ، تو پھر ہم سب کو نظر آئے گا کہ ہم کون ہیں۔ قرآن مجید میں دو سورتیں ہیں، 23 پارے میں سورت صافات اور سورت صاد، ساتھ ساتھ ہیں دونوں، جوڑا ہے۔ سورت صافات میں انبیاء کرام کے مناقب کا تذکرہ ہے، ان کی خوبیوں کا تذکرہ ہے۔ اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے پر کے گردن پر چھری چلانے کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام پیش کیا اللہ تعالیٰ نے، سلام علی ابراہیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی پرفارمنس کا تذکرہ ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام و نوح پر تمام جہانوں میں۔ لیکن اگلی سورت سورت صاد ہے، اس میں جہاں بھی انبیاء کرام سے کوئی کوتاہی ہوئی ان کا تذکرہ، ان کی کوتاہیوں کا، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات ہیں، اور حاصل کیا ہے ان سب کا۔ یعنی ایک پیغمبر کا تذکرہ ہوتا ہے اور آخر میں ایک ٹیپ کا بند آتا ہے، جیسے سورہ رحمان میں فبی علی رب کو ماتو کا دیوان ہے، کہ اس نبی کا تذکرہ کر کے اور وہ واقعہ سنا کر کے اس سے فلاں موقع پر یہ کوتاہی ہوئی تھی، میں نے متوجہ کیا تو فوراً سجدے میں گر گیا، معافی مانگ لی اس نے۔ کہا جاتا ہے نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا، انہ اواب، وہی یعنی تواب کے معنی توبہ کرنے والا، لوٹنے والا، اواب کے بھی وہی معنی ہے، نعم العبد، وہ کیا خوب آدمی تھا، انہ اواب، وہ تو توبہ کرتا رہتا تھا، وہ تو معافی مانگتا رہتا تھا۔ تو قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور جہاں محسوس ہو کہ کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اور یہ ہو رہی ہیں، اگر مجھے آپ کسی وقت محسوس ہو کہ میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں، تو یہ شیطان کا دھوکہ ہوگا جس نے اسے مجھے ڈال دیا ہے۔ فوراً ہمیں تعوذ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور جو ہی اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کرے گا، اسی وقت ہمیں اپنی خامیاں، کوتاہیاں اور بلنڈرز جو ہے وہ نظر آئیں گے، اور پھر اسی وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے، انہی تب تو ہی جائے گی، اللہ میں جناب میں توبہ کرتا ہوں۔ تو عام انسان وہ تو ہیں گناہ گار، ان کو تو ہر وقت توبہ کی ضرورت ہے، لیکن قرآن مجید خاص طور پر ہائی لائٹ کر رہا ہے سورہ صاد میں انبیاء کرام کا تذکرہ، یعنی انبیاء کرام جو ہیں وہ کسی گناہ میں ملوث نہیں ہوتے، لیکن کبھی کبھی ان کا جو لیول ہے ذرا ان کا کوئی ایکٹ جو ہے اس لیول سے ذرا سے نیچے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی فوراً ان کا محاسبہ کرتا ہے. واقعات کیا ہے آپ جن لوگوں کو واقعات معلوم نہیں ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ہم سننا کبھی سنا نہیں کہ انبیاء کرام بھی غلطی کرتے ہیں. ایک پیغمبر جو ہیں ان کے کوئی فوجی تھا ان کا کوئی سپاہی تھا اس کا بیوی کے ساتھ کوئی جھگڑا تھا تو ایک دن اپنے محل کے اندر وہ تہجد کے وقت نماز پڑھ رہے تھے تو دو آدمی جو ہے وہ دیوار پھاند کے اندر آ گئے ہائی سیکیورٹی کے باوجود اور انہوں نے کہا کہ جی ہم دونوں کا جھگڑا ہے تو آپ اس کا فیصلہ کیجیے اور دیر نہیں کیجیے لنگنو نہیں کیجیے اس کو. میں کہا بھی کیا جھگڑا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں اور یہ میرا بھائی اس کی 99 بیویاں اس کی 99 دمبیاں ہیں اس کے پاس اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے اور یہ مجھ سے تقاضا کر رہا ہے کہ تم وہ دمبی بھی مجھے دے دو. اب یہ واقعہ تو ہو گیا اس وقت خواب خواب تو نہیں تھا وہ یہ ایکچوئل تھا لیکن وہ تھے اللہ کے فرشتے جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے. اس وقت انہوں نے کہا ہاں ہاں یہ زیادتی کر رہا ہے اور اس کے فوراً بعد قرآن مجید میں آ کے وہ سجدے میں گر گئے. تھا کیا یعنی قرآن مجید جو ہے یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے لیکن کچھ قصے جو ہیں وہ اسرائیلی روایات سے مل جاتے ہیں اور اسرائیلی روایات میں ہمیشہ انبیاء کرام کے ساتھ جو احتیاط ہمارے ہاں برتی جاتی ہے وہ نہیں برتی جاتی اور بڑے بڑے غلیظ واقعات جو ہیں وہ بھی انبیاء کرام کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ انبیاء کرام جو ہے وہ گناہ کا کام تو نہیں کر سکتے لیکن لیول میں کچھ فرق جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو کوئی ایسی سچویشن تھی کہ پہلے زمانے میں کسی بھی شخص کا جو اسٹیٹس تھا وہ مختلف طریقوں سے ناپا جاتا ہے. آج بھی شہری آدمی کا عمارت کیسے بتائی جاتی ہے کہ جی اربپتی آدمی ہے, دیہاتی آدمی کی عمارت کیسے بتائی جاتی ہے کہ جی این ایم ربے دا مالک ہے یا اس کے پاس اتنے جانور ہیں. اسی طرح پرانے زمانے میں کسی شخص کا اسٹیٹس ناپنے کا ایک پیمانہ یہ بھی تھا کہ اس کی بیوی کتنی ہیں, بیویاں کتنی ہیں, اور بادشاہوں کی بیویاں جو ہیں وہ درجنوں کے حساب سے ہوا کرتی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی 99 بیویاں تھیں اور کہیں ان کے دل میں کوئی خیال آیا ہوگا یعنی کوئی ایشو آیا ہوگا ان کے سامنے, کوئی جھگڑا آیا ہوگا اس کے سامنے جس کو انہوں نے جو فیملی ایشوز ہوتے ہیں ان کو جب سلجھایا جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ سلجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کوئی مرد جو ہے وہ تلا ہوا کہ نہیں نہیں میں نہیں اس کو رکھوں گا, میں اس کو طلاق دوں گا, میں فارغ کروں گا. اس میں ایک خیال جو ہے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہیں ہے, میں آپ کو صرف ایک پاسبلٹی بیان کر رہا ہوں. اس میں جب جو ریکنسائل کرانے کی کوشش کر رہا ہے جو صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے سامنے سوال آتا ہے کہ اگر اس نے طلاق دے دی تو پھر اس بیچاری کا کیا بنے گا, اور پھر انسان کو خیال آتا ہے چلو میں اسے شادی کر لوں گا. لیکن اس میں صرف جو غلط پہلو ہے وہ کیا ہے کہ جب تک کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہے تو اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اگر یہ اس کو طلاق ہو گئی یا یہ بیوہ ہو گئی تو میں اس کو شادی کروں گا یہ بھی درست نہیں ہے. یعنی طلاق ہو جائے کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے بارے میں سوچنے کی اجازت ہے لیکن عدت پوری ہونے تک نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جب تک وہ کسی کے نکاح میں ہے تو سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے. لیکن زمین پر آ کے آپ بات کریں تو اگر کوئی سچویشن ایسی آئے گی اور پھر ایم اے بیک آف دی مائنڈ میں باقاعدہ کوئی پروگرام نہیں بنایا یعنی ایک دم بیک آف دی مائنڈ میں خیال آ جائے کہ پھر یہ بیچاری کیا کرے گی اور خیال آ جائے کہ چلو پھر میں شادی کر لوں گا. اب چونکہ نبی کا ایک اونچا اسٹیٹس ہے اللہ کی نظر میں تو شاید کوئی ایسا خیال ان کو آ گیا ہو, بتاتے میں نہیں کہہ رہا کہ آیا تھا لیکن کوئی بات تو قرآن مجید میں آ رہی ہے نا کہ کوئی بات تھی جس پر وہ سجدے میں گر گئے کہ او ہو یہ تو مجھے وارن کیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر ایسے واقعات دو تین سنا کر کہا گیا کہ وہ واہ 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 کیا خوب بندہ تھا, انہو اواب. خوبی کیا تھی اس کی کہ وہ ہر وقت توبہ کرتا رہتا تھا, وہ ہر وقت معافی مانگتا رہتا تھا. تو توبہ جو ہے یہ ایک مسلسل کرنے کا عمل ہے, اور اگر محسوس ہونے لگے انسان کو کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں, اب کون سا توبہ استغفار کی ضرورت ہے, تو سمجھ لیں کہ وہ خراب ہو گیا. کسی انسان کی صحیح ہونے کی علامت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگتا رہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے, اسے ہمیشہ یہ خیال آتا رہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں, کہیں میں گرفتار نہ ہو جاؤں, کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں. اسی کا ایک دوسرا رخ کیا ہے, یعنی بات ایک ہی ہے, اس کے بیان کرنے کا ایک دوسرا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. تقویٰ, یعنی دین کی اصل روح جو ہے وہ خوف خدا ہے, تقویٰ ہے. لیکن جو جدید تہذیب کے ہم پر حملے ہیں, اس کا یہ شخصانہ بھی میں بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جتنے بھی پرانے تراجم ہیں قرآن مجید کے, ان میں آپ تقویٰ کا ترجمہ دیکھیں گے تو وہ خدا خوفی ہوگا. اب جدید تراجم میں ٹھیک ہے عربی ہی سے نکالا ہے, وہ کیا ہے, بچو. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے سے بچ رہے ہیں. حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ کسی بھی برائی کو چھوڑنے کے لیے علم ضروری نہیں ہوتا. پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا ہے کہ شاید آپ نے کبھی کوئی سموکر دیکھا ہو, میں نے تو نہیں دیکھا, کہ جس نے سگریٹ کا پیکٹ خریدا اور اس پر پڑھا کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے اور اس کو بن میں پھینک دیا, کبھی دیکھا؟ ڈر, خوف, وہ انسان کو برائی سے بچاتا ہے, علم نہیں بچاتا. ہم اپنے اندر جائزہ لیں, کتنی برائیاں ہیں جن کے بارے ہمیں معلوم ہے کہ وہ برائیاں ہیں, ان کے نقصانات بھی ہمیں ازبر یاد ہیں. تقریر کرنے کو کہیں تو شاید تقریر بھی کر دے کوئی, لیکن جب تک دل میں خوف خدا نہ ہو انسان برائی سے ہاتھ نہیں کھینچ سکتا. تو توبہ استغفار جو ہے یہ کرنے کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگتے ہی رہیں, اپنے اندر جائزہ لیتے رہیں, اور جہاں بھی کوئی خامی کوتاہی برائی نظر آئے ہم تائب ہو جائیں اس سے, اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں.
خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا.